अच्छा भाई, देखिए भाई, किताब पर सबसे पहले ये समझ लो कि यहां एक मतन है और एक उसकी शरह है भाई। मतन आप पढ़ चुके हैं, वो अल्लामा तफ्ताजानी का लिखा हुआ है और शरह अब्दुल्ला इब्ने हुसैन की लिखी हुई है। तो मतन जो है ये सफात के ऊपर ऊपर चलेगा, ये हर सफे पर बाज जगह कोई एक सतर आ रही है, सबसे ऊपर आप देख रहे हैं थोड़ा सा मोटा लिखा हुआ है या अलग दरमियान में लकीर होगी, और हर सफे के ऊपर एक या दो सतरें ये मतन की चलती जा रही हैं। ये अल्लामा तफ्ताजानी का रिसाला तहजीब है भाई। सूरत समझ में आ गई? ये हर सफे के ऊपर चल रहा है और ये जो नीचे हिस्सा है सारा, ये वो अब्दुल्ला इब्ने हुसैन की शरह है। ये अल्लामा तफ्ताजानी जो जो ऊपर बयान कर रहे हैं ये उसकी तफसील बयान करते हैं, उसकी शरह बयान करते हैं। सूरत समझ में आ गई? तो लिहाजा हम थोड़ा थोड़ा मतन में से पढ़ेंगे और फिर उसकी शरह नीचे पढ़ लिया करेंगे भाई। तो अब सबसे पहले जरा मतन को देखिए भाई। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق وبعد فهذا غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ سارا کیا چل رہا ہے؟ متن ہے، یہ ہے علامہ تفتازانی کا رسالہ تہذیب بھائی جی. اب ذرا دیکھیے متن کا پہلے ترجمہ دیکھ لیں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی ہدانا جس نے ہمیں ہدایت دی، جس نے ہماری رہنمائی فرمائی، جس نے ہماری رہنمائی فرمائی، سواء الطریق سیدھے راستے کی طرف، یہ یوں ترجمہ کر لو، جس نے ہمیں سیدھے راستے پر چلایا. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کرنا بھائی، اور سواء الطریق سیدھا راستہ، سیدھا راستہ. تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری رہنمائی کی سیدھے راستے کی طرف، یوں ترجمہ کرو، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں چلایا سیدھے راستے پر. وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، اور بنایا لنا ہمارے لیے توفیق کو خیر رفیق، ان بہترین ساتھی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں سیدھے راستے پر چلایا اور جس نے توفیق کو ہمارا بہترین ساتھی بنایا. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ رفیق کا کیا معنی؟ ساتھی بھائی. اچھا یہ تھا متن بھائی، یہ متن. اب نیچے اس کی شرح ہم دیکھتے ہیں. ترجمہ سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ اب شرح میں دیکھیے، قوله الحمد للہ، قوله اے قول الماتنی یا قول المصنف، یہ ضمیر کس کو راجع؟ ماتن یا مصنف، جو بھی آپ ذکر کر لیں بھائی. اور آگے الحمد للہ جو ذکر کیا، یہ ماتن کا قول. شارح فرما رہے ہیں کہ مصنف کا جو قول ہے نا الحمد للہ، اب آگے اس کی شرح کرنے لگے ہیں. طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ ہاں، یہ پہلا دن ہے، شرح اس طرح چلے گی، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، آسان باتیں ہیں بھائی. تو جگہ جگہ پھر وہ قولہ قولہ آئے گا بھائی، تو یہ اس کے ساتھ اس کی شرح کریں گے، تھوڑا تھوڑا حصہ لے کر ان کے کلام کا. تو دیکھیے اب شرح پر، قولہ الحمد للہ، مصنف کا قول الحمد للہ. افتتح کتابہ بحمد اللہ بعد التسمیتی، افتتح آغاز کیا مصنف نے کتابہ اپنی کتاب کا، بحمد اللہ اللہ کی حمد کے ساتھ، بعد التسمیتی بسم اللہ کے بعد. تسمیہ نہ اللہ کا نام لینا مراد یہاں بھی بسم اللہ ہے بھائی. بسم اللہ کے بعد مصنف نے الحمدللہ کے ساتھ اپنی کتاب کا آغاز کیا. افتتح کتابہ, مصنف نے کتاب کا آغاز کیا, اس کو شروع کیا. بحمد اللہ, کس کے ساتھ؟ اللہ کی حمد کے ساتھ. بعد التسمیتی, کس کے بعد؟ بسم اللہ کے بعد. پہلے بسم اللہ اور اس کے بعد الحمدللہ کے ساتھ کتاب کو شروع کیا. اتباع بخیر الکلامی, اتباع کرتے ہوئے بخیر الکلامی, بہترین تمام کلاموں میں سے جو سب سے بہترین کلام ہے یعنی قرآن بھائی, اللہ کا جو کلام ہے اس کا اتباع کرتے ہوئے. واقتداء, اقتداء کا معنی پیروی کرنا, اور پیروی کرتے ہوئے بحدیث خیر الانام. انام مخلوق بھائی, خیر الانام تمام مخلوق میں جو سب سے بہتر ہیں ان کی حدیث کی پیروی کرتے ہوئے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پیروی کرتے ہوئے. علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام, حضور علیہ السلام پر اور ان کی آل پر صلاۃ و سلام ہو, رحمت اور سلامتی ہو. بھائی دیکھیے مصنف شارح بتلا رہے ہیں, شارح بتلا رہے ہیں کہ مصنف نے کتاب کے شروع میں بسم اللہ ذکر کی اور اس کے بعد الحمدللہ ذکر کی. مصنف نے ایسا کیوں کیا؟ تو وجہ بتلا رہے ہیں بھائی, مصنف نے یہ پہلے بسم اللہ ذکر کی اور اس کے بعد الحمدللہ, تاکہ تمام کلاموں میں سے جو سب سے اعلی کلام ہے یعنی اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید, اس کی پیروی ہو جائے. قرآن میں بھی پہلے بسم اللہ ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ الحمدللہ ہے. تو یہ برکت کے طور پر, نیکفالی کے طور پر, تاکہ اللہ مقاصد اس کتاب کو مبارک فرمائے, اچھے طریقے سے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور لوگوں کے لیے اس کو نافع بنائے. تو لہذا مصنف نے کیا کیا, اپنی کتاب کو شروع میں بسم اللہ اور اس کے بعد کس کو ذکر کیا؟ الحمدللہ کو ذکر کیا. کس کی پیروی کرتے ہوئے؟ قرآن کی پیروی کرتے ہوئے, کیونکہ قرآن میں بھی پہلے بسم اللہ ہے اور اس کے بعد الحمدللہ ہے بھائی. واقتداء بحدیث خیر الانام, اور اقتداء کا معنی بھی پیروی کرنا, اور پیروی کرتے ہوئے. انام کا کیا معنی بتلایا میں نے؟ مخلوق بھائی. خیر الانام جو تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھائی, تو تمام مخلوقات میں سب سے بہتر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پیروی کرتے ہوئے. علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام, حضور علیہ السلام پر, وعلی آلہ اور ان کی آل پر صلاۃ اور سلام ہو, رحمت اور سلامتی ہو, رحمت اور سلامتی ہو. آل آل یاد رکھیے, آل جو ہے نا, آل کے علماء نے متعدد معانی ذکر کیے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آل سے کون مراد ہیں, کون مراد ہیں. بعضوں نے کہا کہ بنو ہاشم میں سے حضور علیہ السلام کے جو قریبی رشتہ دار ہیں, ہاشم حضور کے دادا پر دادا گزرے ہیں بھائی, تو ان میں سے جو, بعضوں نے کہا نہیں ان سے قریبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب, بنو تو بنو عبد المطلب میں سے جو قریبی رشتہ دار ہیں. تو بعضوں نے کہا حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ مراد ہیں. بعضوں نے کہا حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات مراد ہیں آل سے, اور بعضوں نے کہا تمام مومنین مراد ہیں. تو 10-15-20 اقوال ہیں بھائی اس بارے میں. تو بہتر یہ ہے, یہ چونکہ مقام دعا ہے, دعا دی جا رہی ہے کہ حضور پر اور حضور کی آل پر صلاۃ و سلام ہو, تو اس کو عام رکھا جائے تاکہ, اور اس سے مراد لے لیں ہر متقی مومن, ہر متقی مومن. چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من آل محمد, کہ آل محمد کون ہے یا رسول اللہ؟ تو حضور نے فرمایا کل تقی, ہر متقی, ہر متقی مومن ہے بھائی. تو آل کا کیا معنی؟ ہر متقی مومن. علیہ وعلی آلہ، حضور علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر، یعنی آپ کا اتباع کرنے والے تمام متقی مومنین پر، الصلاۃ رحمت ہو، والسلام اور سلامتی ہو۔ تو شارح نے دو وجہیں ذکر کیں کہ مصنف نے اپنی کتاب کے شروع میں کس کو ذکر کیا؟ بسم اللہ، اور بسم اللہ کے بعد الحمد، تو بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کے ساتھ اپنی کتاب کا آغاز کیا دو وجہ سے، ایک کیا وجہ؟ قرآن کا اتباع کرتے ہوئے، اور دوسرا حضور علیہ السلام کا اتباع کرتے ہوئے، حضور علیہ السلام کی حدیث پر کا اتباع کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے۔ معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ اچھا، اب یاد رکھیے، عبارت کے اندر آیا اتباعن اور آیا اقتداءن، یاد رکھیے یہ مفعول لہو ہیں بھائی، یہ کیا ہیں؟ مفعول لہو۔ آپ نے پڑھا یعنی نحو کے اندر، مفعول لہو وہ مصدر جو ماقبل فعل کی علت اور وجہ بیان کرے۔ ضربتہ تادیبن، میں نے اس کو مارا، کس لیے؟ ادب سکھانے کے لیے۔ تو دیکھا یہ ضرب کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ ادب سکھانا۔ تو ضربتہ تادیبن، یہ تادیبن کیا ہے؟ مفعول لہو ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ ماقبل فعل کی علت اور وجہ بیان کرتا ہے۔ معلوم ہو یہ ضرب کس لیے لگائی گئی؟ ادب سکھانے۔ تو تادیبن یہ مصدر ہے اور منصوب ہے، دیکھو تادیبن نصب آ رہا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ ماقبل فعل کی علت بیان کرتا ہے۔ یہاں پر بھی اسی طرح ہے، اتباعن یہ بھی مفعول لہو ہے، اور اقتداءن یہ اسی پر عطف ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مفعول لہو۔ آغاز کیا اپنی کتاب کا بسم اللہ کے بعد الحمدللہ سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اتباع کرنا بخیر الکلام۔ دیکھا وجہ ذکر کی جا رہی ہے، تمام کلاموں میں سے جو بہتر ہے اس کا اتباع کرنے کے لیے، واقتداء بحدیث خیر الانام، اور تمام مخلوقات میں سے جو افضل ہیں ان کی حدیث کی اقتداء کرنے کے لیے، پیروی کرنے کے لیے۔ تو یہ اتباعن اور اقتداءن یہ منصوب ہیں، کس بنا پر؟ مفعول لہو ہونے کی وجہ سے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ فَإِن قُلْتَ حَدِيثُ الْإِبْتِدَاءِ مَرْوِيٌّ فِي كُلٍّ مِّنَ التَّسْمِيَةِ وَالتَّحْمِيدِ فَكَيْفَ التَّوْفِيقُ۔ فَإِن قُلْتَ، یاد رکھیے یہ ان قُلْتَ کے ساتھ اعتراض ذکر کیا جاتا ہے، ان قُلْتَ اگر آپ نے یوں کہا، یعنی اگر آپ یہ اشکال کریں، یہ اعتراض کریں، آگے پھر جواب ذکر ہوتا ہے، قُلْتُ یا تو میں یوں کہتا ہوں، یا قلنا تو ہم یہ کہتے ہیں، یعنی ہم جواب یہ دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جگہ جگہ اس طرح آئے گا، اب اسے سمجھ لو۔ ان قلتا، اس کے لیے کیا ذکر ہوتا ہے؟ اعتراض ذکر ہوتا ہے، اور آگے اس کا قلتو یا قلنا کے ساتھ اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ تو یہاں اعتراض کر رہے ہیں، اعتراض پہلے سمجھ لیں آپ۔ یاد رکھیے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں دو حدیثیں ہیں بھائی، دو حدیثیں، اور وہ حدیثیں لکھ لیں بھائی، آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے، لکھیں بھائی یہ حدیث کے الفاظ لکھ لیں۔ بسم اللہ اور الحمدللہ دونوں کے بارے میں احادیث آتی ہیں بھائی، احادیث آتی ہیں۔ چلیے جی لکھیے بھائی، کل امرن زی بال، زال ہے زال اور یا، زی اور بال با الف لام الگ، کل امرن زی بال لم یبدا یا با دال اور حمزہ، لم یبدا فیہ بسم اللہ، دو دفعہ با آئے گی، بسم اللہ، فہو ابتر الف با تا دو نقطوں والی اور را، ابتر اسی طرح الحمدللہ کے بارے میں حدیث آتی ہے، دوسری حدیث بھی لکھ رہے ہیں بھائی، کل امر ذی بال، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ، لم یبدأ فیہ بالحمدللہ. الحمدللہ لکھنا آتا ہے بھائی، الحمدللہ، بس الحمدللہ کے الف کے ساتھ با بھی شروع میں جوڑ دو بس، تو دو الف نہیں لکھنے، ایک ہی الف لکھنا ہے، الحمدللہ والا الف ہی یہ با کے ساتھ جڑ گیا. بالحمدللہ با الف لام ہا، بالحمد للہ، لفظ اللہ کا الف نہیں ڈالنا بھائی، للہ، اور دو لام ڈالنے ہیں، تین لام نہیں ڈالنے بھائی، عموماً طلبہ غلطی کرتے ہیں، لفظ اللہ کے ساتھ لام جارہ مل جائے للہ تو وہ پھر تین لام بعض اوقات ڈال دیتے ہیں، تین نہیں دو لام. الحمدللہ بالحمدللہ لکھ لیا بھائی. دوبارہ سنیں، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بالحمدللہ فہو اقطع، فہو لکھیں بھائی، یہ پوری نہیں ہوئی ابھی حدیث، فہو یہ دوسری حدیث، فہو اقطع، الف قاف دو نقطوں والا، طا زوا بھائی، طا ہے اور عین ہے، اقطع لکھ لیا بھائی. یہ دونوں حدیثیں آپ نے زبانی یاد کر کے مجھے کل سنانی ہے بھائی. یہ بسم اللہ کے بارے میں کیا حدیث آتی ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر، اور الحمدللہ کے بارے میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بالحمدللہ فہو اقطع، اقطع بھی آتا ہے نیز، اب اس میں بھی ابتر بھی آتا ہے، تو مختلف روایات بھائی. معنی سمجھ لو بھائی، کل امر ذی بال، ذی بال اصل میں تھا زو بال، زو بال آپ نے پڑھا ہے، زو کس لیے آتا ہے، اس میں جنس کو کسی کی صفت بنانے کے لیے، زو مال کا کیا معنی ہوتا ہے، مال والا، تو یہاں اسی طرح زو بال ہے لیکن حالت جری میں ہے، تو زو زازی حالت جری میں کیا آئے گی، یا آئے گی، زی بال. اور بال کہتے ہیں شان کو بھائی، شان کو، دل کو بھی کہتے ہیں، شان کو بھی، تو یہاں شان ہے، زوبال شان والا یعنی اچھا کام، اچھا، زوبال کا کیا معنی ہوا، اچھا. کل امر ذی بال ہر اچھا کام، کل امر ہر کام ہر معاملہ، زوبال جو کیسا ہو، اچھا ہو، شان والا ہو، لم یبدأ فیہ آغاز نہ کیا جائے اس میں، بسم اللہ کس کے ساتھ، بسم اللہ کے ساتھ، فہو ابتر تو وہ ناقص ہوتا ہے. کل امر، ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر، ہر ذو شان کام یعنی ہر اچھا کام، لم یبدأ فیہ بسم اللہ کہ اس میں آغاز نہ کیا جائے بسم اللہ کے ساتھ، فہو ابتر تو وہ ناقص، ابتر کا معنی ہے ناقص بھائی، ناقص بھائی، ادھورا، ادھورا تو وہ ناقص ہوتا ہے. اسی طرح نیچے والی حدیث کا بھی ترجمہ دیکھ لیں بھائی، کل امر ذی بال ہر شان والا کام، لم یبدأ کہ آغاز نہ کیا جائے، فیہ اس میں، بالحمدللہ الحمدللہ کے ساتھ، فہو اقطع تو وہ ناقص ہوتا ہے، اقطع کا بھی وہی معنی بھائی، کٹا ہوا، نامکمل، تو وہ نامکمل ہوتا ہے، ادھورا ہوتا ہے. مانا سمجھ میں آ گیا بھائی، لکھ لیا بھائی. اب سنیے تقریر، سنیں بھائی، اب اعتراض ذکر کریں گے. اعتراض یہ ذکر ہوگا کہ دیکھیے آپ نے کہا، دو وجہیں آپ نے ذکر کی کہ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کے ساتھ کتاب کا آغاز کیوں کیا، ایک وجہ یہ ذکر کی آپ نے قرآن کا، مصنف نے قرآن کا اتباع کیا، وہ تو بات ٹھیک ہے، قرآن میں پہلے بسم اللہ ہے اور اس کے بعد الحمدللہ. دوسری کیا وجہ ذکر کی کہ کس کی اقتداء کی، کس کی پیروی کی، حضور علیہ السلام کی حدیث کی پیروی کی، اس پر عمل کیا بھائی. تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ حدیث میں تو جیسے بسم اللہ کا ذکر ہے اسی طرح کس کا ذکر ہے؟ الحمدللہ کا بھی ذکر ہے. اور اگر آپ نے بسم اللہ سے آغاز کیا تو الحمدللہ والی حدیث پہ تو عمل نہ ہوا. حدیث میں تو کیا, ایک حدیث میں کیا آیا, ہر وہ اچھا کام جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ناقص ہے. دوسری حدیث میں کیا آیا, ہر اچھا کام جس کو الحمدللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ناقص ہے. آپ کتاب میں متن میں ذرا دیکھو, اوپر کس کے ساتھ آغاز کیا؟ بسم اللہ سے. تو ٹھیک ہے, بسم اللہ والی حدیث پہ تو عمل ہو گیا, کتاب کا آغاز کس سے ہوا؟ بسم اللہ سے. بسم اللہ, لیکن الحمدللہ والی حدیث پر تو عمل نہیں ہوا, اس کے ساتھ تو کتاب کا آغاز نہیں ہوا. آغاز میں تو کیا آ گئی؟ بسم اللہ آ گئی, الحمدللہ تو بعد میں چلی گئی. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک بسم اللہ والی حدیث پر تو عمل ہو گیا لیکن الحمدللہ والی حدیث پر عمل نہیں. اور اگر الحمدللہ والی حدیث پر عمل کیا جاتا تو پھر تو بسم اللہ والی حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا تھا. تو ایک وقت میں ایک حدیث پر عمل ہو سکتا ہے, دوسری پر عمل نہیں ہو سکتا. تو بظاہر ان دونوں احادیث میں ٹکراؤ آ رہا ہے. ایک حدیث سے پتا چل رہا ہے آغاز کس سے کرنا چاہیے؟ بسم اللہ سے. دوسری سے پتا چل رہا ہے آغاز کس سے کرنا چاہیے؟ الحمدللہ. تو دونوں میں ٹکراؤ ہے, تعارض ہے. اس کو ٹکراؤ کو کیا کہتے ہیں؟ تعارض. تو دونوں حدیثوں میں تعارض ہے. تو مصنف نے تو ایک پر عمل کیا, دوسری پر تو عمل نہ ہو سکا. تو اس ٹکراؤ کو دور کرنے کی کیا صورت ہے؟ ٹکراؤ کیسے دور کیا جائے گا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ تو اس کا جواب دیں گے آپ کو آگے. بھائی جی, پہلے یہ اعتراض دیکھ لیں پھر اس کے بعد جواب دیکھتے ہیں. بھائی فَإِن قُلْتَ, اگر آپ یہ کہیں, یعنی اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ حدیث الابتدائی مرویون, کہ ابتدا والی حدیث جو ہے وہ روایت کی گئی ہے, فی کل من التسمیتی والتحمیدی, بسم اللہ اور الحمدللہ ہر ایک کے بارے میں, اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ ابتدا والی حدیث تو روایت کی گئی ہے بسم اللہ اور الحمدللہ میں سے ہر ایک کے لیے روایت کی گئی ہے, بسم اللہ کے لیے بھی روایت کی گئی اور الحمدللہ کے لیے بھی, فکیف التوفیق, تو ان میں توفیق کیسے ہوگی, موافقت کیسے ہوگی باہم؟ توفیق, توفیق کہتے ہیں, وفق یوفق توفیقا, باب تفعیل ہے بھائی, اور یہ عموماً جانبین سے فعل چاہتا ہے. تو توفیق کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ احادیث میں ٹکراؤ ختم ہو جائے, ایک پہلی حدیث دوسری کے مطابق ہو جائے اور دوسری پہلی کے مطابق ہو جائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ توفیق بھائی. کیا کہتے ہیں؟ اور اسی کو تطبیق بھی کہتے ہیں. طبق, طا با اور قاف دو نقطوں والا, تو طبق یطبق تطبیقا. تو کبھی توفیق لفظ استعمال کتابوں میں ہو جائے گا, کبھی تطبیق. آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے توفیق اور تطبیق کا کیا معنی ہے, دو باتوں کو ایک دوسرے کے موافق بنانا, دو باتوں کو ایک دوسرے کے مطابق بنانا, طبق سے نا مطابق بنانا, ایک کو دوسرے کے اور دوسرے کو پہلے کے مطابق بنانا. تو کون سی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ دونوں احادیث جن میں اس وقت ہمیں ٹکراؤ لگ رہا ہے وہ ٹکراؤ ختم ہو جائے اور وہ دونوں حدیثیں ایک دوسرے کے موافق ہو جائیں؟ بھائی یہ معنی ہے فکیف التوفیق, تو ان میں توفیق کیسے ہوگی, تطبیق کیسے ہوگی؟ اشکال سمجھ میں آیا کیا؟ کہ آپ نے کہا کہ دو وجہ ذکر کی, ایک تو قرآن کی پیروی, دوسرا حدیث کی پیروی. تو سوال پیدا ہوتا ہے حدیثیں تو دو آتی ہیں, ایک بسم اللہ کے بارے میں, ایک الحمدللہ کے بارے میں. بسم اللہ والی حدیث سے پتا چلتا ہے آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے, الحمدللہ والی سے پتا چلتا ہے الحمدللہ سے کرنا چاہیے. تو ایک وقت میں تو ایک پر عمل ہو سکتا ہے, دونوں پر عمل ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر مصنف نے بسم اللہ والی حدیث پہ تو عمل کر لیا لیکن الحمدللہ والی حدیث پر تو عمل نہیں کیا, تو ان میں توفیق کیسے ہوگی؟ کیا صورت اختیار کی جائے کہ اس وقت جو ہمیں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے کہ مصنف نے ایک پہ عمل کیا ہے دوسرے پہ عمل, کوئی ایسی تقریر کیجئے, کوئی ایسا ہمیں جواب دیجئے کہ جس سے یہ اشکال ختم ہو جائے. توفیق ان میں کیسے ہوگی, تطبیق کیسے ہوگی؟ تو آپ کو یہ بتلائیں گے بھائی کہ یاد رکھیے پہلے ابتدا کی قسمیں سمجھ لیں, ابتدا تین قسم کی ہوتی ہے، ایک ابتدا حقیقی، ایک ابتدا اضافی اور ایک ابتدا عرفی. ابتدا حقیقی جو حقیقت میں جس سے آغاز ہو، یعنی جو سب سے شروع میں آ جائے، جیسے اس وقت بسم اللہ سب سے شروع میں ہے، بسم اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں، اس کو کہتے ہیں ابتدا حقیقی. ابتدا اضافی، اضافت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نسبت. نسبت غلام الزیدین، یہ دیکھو آپس میں کیا ہے، مضاف مضاف الیہ، تو یہ غلام الزیدین، یہ غلام کی میں اضافت کر رہا ہوں، کس کی طرف؟ زید. یعنی نسبت کر رہا ہوں کس کی طرف؟ زید کی. کہ کسی اور کا غلام نہیں ہے، یہ کس کا غلام ہے؟ زید. تو اضافت کا معنی ہوتا ہے نسبت کرنا. اضافت کا کیا معنی ہے؟ نسبت. تو ابتدا اضافی، نسبت والی ابتدا. کون سی ابتدا؟ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابتدا اضافی. کون سی ابتدا؟ نسبت والی ابتدا. تو یاد رکھیے، ابتدا اضافی وہ ہے جو بعض کی نسبت سے آغاز میں ہو، بعض چیزوں کی نسبت سے. مثلا دیکھو ایک کتاب، یہ کتاب مثلا تہذیب متن ہے، اس کے شروع میں خطبہ ہے. یہ جو متن اوپر چل رہا ہے شروع میں کیا ہے؟ خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی حمد بیان ہوتی ہے، حضور علیہ السلام پر درود ذکر ہوتا ہے، اور کوئی کتاب اور آدھی کتاب وغیرہ کے بارے میں کوئی بات کر دی جاتی ہے. اس کے بعد پھر مقدمہ آئے گا، مقدمے کے اندر کچھ ضروری باتیں وہ ذکر کریں گے، اس کے بعد جو اصل کتاب کے مسائل ہیں پھر وہ ذکر کریں گے. تو پہلے خطبہ، پھر مقدمہ، پھر اس کے بعد مسائل کتاب. تو اب دیکھیے، الحمدللہ کو دیکھیں، بسم اللہ کے اعتبار سے تو یہ شروع میں نہیں، اس پر کون مقدم ہے؟ بسم اللہ. لیکن بعد والوں کی نسبت سے دیکھیں تو یہ شروع میں ہے یا نہیں؟ آگے جو خطبہ خطبے کا باقی حصہ آ رہا ہے، یا آگے جو مقدمہ آ رہا ہے، یا آگے جو مسائل کتاب آ رہے ہیں، ان کی نسبت سے یہ شروع میں ہے یا نہیں؟ تو یہ ابتدا اضافی ہوئی کہ ان کی نسبت سے یہ کیا ہے؟ شروع میں. تو اضافی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نسبت سے. تو بعض کے اعتبار سے شروع میں ہو، سب کے اعتبار سے چاہے شروع میں نہ بھی ہو، لیکن بعض کے اعتبار سے کیا ہو؟ شروع میں ہو. سورج سمجھ میں آ گئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابتدا اضافی. اور ایک ہے ابتدا عرفی. عرف آپ پڑھ چکے ہیں، عادت. عرف کسے کہتے ہیں؟ عادت. عام لوگوں کا جو طریقہ اور عادت ہوتی ہے اس کو عرف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فقہ کے اندر بار بار اس لفظ کا ذکر آتا ہے، تو ابھی سے سمجھ لو عرف کا کیا معنی ہے. عام لوگوں کی عادت اور عام لوگوں کا طریقہ. پھر دہراؤ، کسے کہتے ہیں؟ عادت اور عام لوگوں کا طریقہ. بھائی عام لوگوں کی عادت کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ آپ سبق شروع بھی کر دیتے ہیں، آٹھ دس دن گزر گئے، سبق چل رہے ہیں، سبق چل رہے ہیں، لیکن کتاب دس دن میں ختم ہوتی ہے یا پورے سال میں؟ پورے سال میں ختم ہوتی ہے. تو دس دن ہو گئے مثلا، فرض کریں کوئی کتاب آپ چل رہی ہے، آپ سے کوئی پوچھتا ہے بھئی یہ فلاں کتاب میں آپ کہاں پہنچے، آپ کہتے ہیں ابھی تو ہم شروع میں ہی ہیں. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ حالانکہ دس دن گزر گئے ہیں، تین چار صفحے بھی گزر گئے ہوں گے، لیکن آپ پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ شروع میں ہی ہیں. سب اسی طرح بولتے ہیں یا نہیں؟ معلوم ہوا شروع کے قریب قریب جو کچھ ہو، یعنی یوں کہو مقصود سے پہلے جو کچھ بھی ہے وہ سارا گویا شروع میں ہی ہے. عرف میں اس کو شروع ہی کہا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ابتدا عرفی. تو ابتدا کتنی قسم پر ہوئی؟ تین. نمبر ایک ابتدا حقیقی. ابتدا حقیقی کسے کہتے ہیں؟ بالکل شروع میں ہو، حقیقت میں سب سے شروع میں ہو، اس سے مقدم کچھ بھی نہ ہو. اس کے بعد ابتدا اضافی، جو بعض چیزوں کی نسبت سے شروع میں ہو، باقیوں کی نسبت سے چاہے شروع میں ہو یا نہ ہو، لیکن بعض کی نسبت سے کیا ہو؟ شروع میں ہو. اور تیسرا کیا ہے؟ ابتدا عرفی، کہ جسے عرف میں جس کو شروع میں سمجھا جاتا ہے، اور وہ جو اول حصے میں جو بھی آ جائے اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ شروع ہی سمجھا جاتا ہے. یہ یوں کہیں مقصود سے پہلے، اس کتاب کو لکھنے میں مقصد کیا تھا؟ اس کتاب کے مسائل تھے. مقدمہ لکھنا مقصد نہیں تھا، خطبہ لکھنا مقصد نہیں تھا. تو خطبہ اور مقدمہ غیر مقصود ہیں، اور آگے کتاب کے مسائل وہ کیا ہیں؟ مقصود. تو مقصود سے پہلے جو کچھ بھی ہے وہ سارا کیا ہے؟ شروع ہی ہے. تو اس کو سارے کو کیا کہیں گے؟ ابتدائے عرفی ہی کہیں گے. तो अब जवाब समझ लो भाई, जवाब समझ लो। तीन जवाब देंगे भाई, तीन जवाब। पहला जवाब ये कि आपने दरअसल एतराज आपके जहन में इसलिए आया कि आपने समझा बिस्मिल्लाह वाली हदीस से में भी इब्तिदाए हकीकी मुराद है, अल्हम्दुलिल्लाह वाली हदीस में भी इब्तिदाए हकीकी मुराद, और इब्तिदाए हकीकी तो एक तवज्जो है। आपने एतराज क्यों किया? क्योंकि आप क्या समझे, इब्तिदाए हकीकी मुराद है और अल्हम्दुलिल्लाह से भी, और इब्तिदाए हकीकी तो एक वक्त में एक से हो सकती है, दो से तो हो ही नहीं सकती, तो जब एक पर अमल करेंगे दूसरी से अमल रह जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, बिस्मिल्लाह वाली हदीस में जो लम युबदा इब्तिदा का जिक्र आया है उससे हम मुराद लेते हैं इब्तिदाए हकीकी। हर अच्छा काम जिसके बिल्कुल शुरू में बिस्मिल्लाह ना हो फहु अबतर, वो क्या है, नाकिस है। और जबकि अल्हम्दुलिल्लाह वाली हदीस के अंदर जो इब्तिदा का जिक्र आया हम उससे इब्तिदाए इजाफी मुराद लेते हैं। क्या लेते हैं? जो मकसूद की या बाकी चीजों की निस्बत से शुरू में है, बिल्कुल शुरू में चाहे हो चाहे ना हो। तो जवाब हो गया भाई, तो बिस्मिल्लाह वाली हदीस में इब्तिदा से कौन सी इब्तिदा मुराद है? इब्तिदाए हकीकी। और अल्हम्दुलिल्लाह वाली में इब्तिदाए इजाफी। दूसरा जवाब, बिस्मिल्लाह वाली हदीस में तो इब्तिदाए हकीकी ही हम मुराद लेते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह में उसको महमूल कर लेते हैं हम इब्तिदाए उर्फी पर। किस पर? इब्तिदाए उर्फी पर, यानी जो मकसूद से पहले पहले जहां भी आ जाए वो सब क्या है, इब्तिदा। तो बिस्मिल्लाह वाली हदीस में इब्तिदाए हकीकी मुराद है और अल्हम्दुलिल्लाह वाली हदीस से हम क्या मुराद लेते हैं, इब्तिदाए उर्फी। पहले जवाब क्या था, बिस्मिल्लाह से मुराद इब्तिदाए हकीकी और अल्हम्दुलिल्लाह वाली हदीस किस पर महमूल, इब्तिदाए इजाफी पर। दूसरा जवाब, बिस्मिल्लाह से वही इब्तिदाए हकीकी मुराद लेते हैं, अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह से उर्फी हम मुराद लेते हैं, उस पर महमूल करते हैं। तीसरा जवाब ये देंगे कि दोनों से इब्तिदाए उर्फी मुराद ले लें। क्या मुराद ले लें? बिस्मिल्लाह से भी इब्तिदाए उर्फी मुराद ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह से भी, यानी जो मकसूद से पहले पहले आ जाए, फिर उसमें चाहे एक पहले हो चाहे बाद दूसरा पहले, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल दोनों किससे, दोनों से क्या मुराद ले, दोनों किस पर महमूल कर लें, इब्तिदाए उर्फी पर। तो अब उसमें चाहे बिस्मिल्लाह पहले हो चाहे अल्हम्दुलिल्लाह पहले हो, इब्तिदाए उर्फी है या नहीं, तो लिहाजा तीन जवाब हो गए भाई। फिर जरा एतराज देख लीजिए, फइन कुलता, अगर आप ये एतराज करें, हदीस उल इब्तिदाई मरवियुन फी कुल मिन तस्मियति व तहमीद फकैफ तौफीक, कि इब्तिदा वाली हदीस वो रिवायत की गई है हर एक बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में, यानी बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह में से हर एक के बारे में, फकैफ तौफीक, तो इनमें तौफीक कैसे होगी, तत्बीक कैसे होगी, यानी तआरुज कैसे खत्म किया जाएगा। कुल तो मैं कहता हूं, मैं जवाब देता हूं, कुल तो मैं कहता हूं, अल इब्तिदा उफी हदीस तस्मियती महमूलन अलल हकीकी, ये कि वो इब्तिदा जो बिस्मिल्लाह वाली हदीस में है वो महमूल है, अलल हकीकी ये इब्तिदाए हकीकी पर, वफी हदीस तहमीद अलल इजाफी ये, और अल्हम्दुलिल्लाह वाली हदीस में वो महमूल है इब्तिदाए इजाफी पर, औ अलल उर्फी ये या इब्तिदाए उर्फी पर। ये अल्हम्दुलिल्लाह से सिर्फ ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह वाली या तो महमूल है किस पर, इजाफी पर, औ अलल उर्फी या किस पर, उर्फी पर। तो दो जवाब हो गए, बिस्मिल्लाह हकीकी ही पर महमूल और अल्हम्दुलिल्लाह इजाफी पर महमूल या उर्फी पर, तो कितने जवाब हो गए, दो जवाब हो गए भाई। औफी की लई ही मा अलल उर्फी ये, या दोनों में इब्तिदा महमूल है अलल उर्फी ये, किस पर, इब्तिदाए उर्फी पर। यहां तक बात समझ में आ गई। इस पर इश्काल होता है कि आपने बिस्मिल्लाह वाली हदीस को महमूल किया इब्तिदाए हकीकी पर और अल्हम्दुलिल्लाह वाली को महमूल किया इब्तिदाए इजाफी या उर्फी पर। आपने इसका बरअक्स क्यों नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह को आप हकीकी पे महमूल कर लेते और बिस्मिल्लाह को عرفی یا اضافی پر. تو جواب کہ بھائی اس صورت میں تو قرآن کا بھی اتباع پھر رہ جاتا. بھائی قرآن میں پہلے بسم اللہ یا الحمدللہ ہے, بسم اللہ, تو قرآن کا بھی اتباع ہو جائے بھائی. وہاں جیسے ہے پہلے بسم اللہ ہے اور پھر الحمدللہ, اور حدیث کا بھی ایسا جواب دیا جائے کہ یہ قرآن کے مطابق ہو جائے بھائی, قرآن کے برعکس نہ ہو بھائی, برعکس نہ ہو. سمجھ میں آیا؟ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ کسی کتاب میں آج تک آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ الحمدللہ پہلے ہو اور بسم اللہ بعد میں ہو. ہمیشہ پہلے بسم اللہ ذکر کی جاتی ہے اور اس کے بعد الحمدللہ ذکر کی جاتی ہے. تو یہاں انہوں نے دیکھیے تین جوابات دے دیے اور اس سے احادیث میں تعارض ختم ہو گیا. بظاہر دو احادیث میں کیا آ رہا تھا؟ تعارض تھا, ٹکراؤ تھا. یوں معلوم ہوتا تھا ہم ایک حدیث پر عمل کریں تو دوسری پر عمل نہیں ہوگا, دوسری پر عمل کریں تو پہلی پر عمل نہیں ہو سکتا. تو مصنف نے تین جوابات دے دیے کہ یہاں اعتراض اس لیے پیدا ہوا کہ آپ نے دونوں حدیثوں میں جو ابتدا کا ذکر آیا ہے اس سے آپ نے ابتدا حقیقی مراد لے لی, حالانکہ دونوں حدیثوں میں ابتدا حقیقی نہیں مراد, بلکہ ہم محمول کرتے ہیں کہ پہلی حدیث کے اندر جو بسم اللہ والی حدیث ہے اس میں تو ابتدا سے مراد کیا ہے؟ ابتدا حقیقی. لیکن الحمدللہ والی حدیث کے اندر ابتدا سے مراد ابتدا اضافی ہے. تو دیکھا اب ٹکراؤ ختم ہوا. اور آپ نے کہا تھا علامہ تفتازانی نے اوپر متن میں بسم اللہ والی حدیث پر تو عمل کیا ہے لیکن الحمدللہ والی حدیث پر عمل نہیں کیا. پتہ چلا کہ انہوں نے دونوں پر عمل کیا ہے, کیونکہ بسم اللہ والی حدیث سے کیا مراد ہے؟ ابتداء حقیقی, اور وہ حقیقتاً بسم اللہ کو سب سے شروع میں لائے, تو اس حدیث پر بھی عمل ہوا. اور الحمدللہ والی حدیث میں ابتدا سے کیا مراد ہے؟ ابتداء اضافی, جو باقی کتاب کی نسبت سے, اضافت کا کیا معنی ہے؟ نسبت. تو جو باقی کتاب کی نسبت سے شروع میں ہو, اور الحمدللہ بھی باقی کتاب کی نسبت سے شروع میں ہے. بسم اللہ کے اعتبار سے شروع میں چاہے ہو یا نہ ہو لیکن باقی کتاب کے اعتبار سے کہاں ہے؟ شروع میں ہے. تو گویا الحمدللہ کے ساتھ بھی ابتدا ہو رہی ہے لیکن یہ ابتدا کون سی ہے؟ ابتدا اضافی ہے. تو دونوں پر عمل ہو گیا. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور اسی طرح دوسرا جواب دے دیا, بسم اللہ والی حدیث کو ہم محمول کرتے ہیں ابتداء حقیقی پر, اور الحمدللہ والی حدیث کو ہم محمول کرتے ہیں ابتداء عرفی پر, جس کو عرف میں شروع کہا جائے. عرف میں تو عرف کے اعتبار سے دیکھو الحمدللہ اس وقت شروع میں ہی ہے, اس کو شروع ہی کہتے ہیں. جو مسائل کتاب سے جو کچھ مقدم ہے وہ سارا کیا ہے؟ شروع میں ہی, اور الحمدللہ بھی شروع میں ہے. تو بسم اللہ والی حدیث پر بھی انہوں نے عمل کیا ہے کہ بسم اللہ سب سے شروع میں لائے, اس کو ابتداء حقیقی پر محمول کیا, اور الحمدللہ کو مسائل کتاب پر مقدم کیا یعنی ابتداء عرفی. تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو رہا ہے, ایک حدیث میں ابتداء حقیقی مراد ہے تو دوسرے میں ابتداء عرفی, دونوں پر عمل ہو رہا ہے, یعنی کہ ایک پر عمل ہو رہا ہے. یا دونوں سے کیا مراد ہے؟ تیسرا جواب یہ دیا کہ یا دونوں حدیثوں میں ابتدا سے کیا مراد ہے؟ ابتداء عرفی مراد ہے. تو دیکھو دونوں پر عمل ہو گیا. عرفی, ابتداء عرفی کسے کہتے ہیں؟ جو مسائل کتاب پر مقدم ہو. اور تو بسم اللہ بھی اس پر مسائل کتاب پر مقدم ہے, الحمدللہ بھی کیا ہے؟ مسائل کتاب پر مقدم ہے, اگرچہ ایک دوسرے کے اعتبار سے نہیں لیکن بات چل رہی ہے مسائل کتاب کی, ان پر یہ کیا ہے؟ مقدم ہے. تو ابتداء عرفی مراد ہے, دونوں حدیثوں پر عمل ہو رہا ہے. بسم اللہ بھی مسائل کتاب پر مقدم ہے اور الحمدللہ بھی, ہاں یعنی یوں کہ شروع میں آ رہے ہیں, اور عرف میں یہ سب کو شروع ہی کہا جاتا ہے بھائی. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو ان احادیث میں اب تعارض اور ٹکراؤ ختم ہو گیا, ان میں توفیق آ گئی, تطبیق آ گئی, دونوں ایک دوسرے کے موافق ہو گئیں, ایک دوسرے کے مطابق ہو گئیں, ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں. کیوں نہیں ٹکراؤ؟ کیونکہ ایک میں ابتداء حقیقی مراد ہے, دوسرے میں ابتداء اضافی مراد ہے یا عرفی مراد ہے, یا دونوں سے کیا مراد ہے؟ ابتداء عرفی مراد ہے. کوئی ٹکراؤ ہے ہی نہیں بھائی. پھر یہاں ایک اور چھوٹی سی بات یاد رکھیں بھائی, کہ یہ بظاہر دو حدیثیں لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ عظیم محدث جو اس سرزمین پاک و ہند میں گزرے ہیں وہ عظیم محدث بھئی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں دراصل ایک ہی حدیث ہے. کل دیکھو لفظوں سے ہی پتا چل رہا ہے، کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ، دوسری میں ہے بالحمد للہ فہوا ابتر، کسی میں ابتر آتا ہے بعض روایات میں، بعضوں میں اقطع آتا ہے، بعضوں میں اجزم آتا ہے. تو یہ دونوں وہ فرماتے ہیں یہ دونوں حدیثیں ایک ہی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے اور یہ ایک ہی حدیث ہے، البتہ اس کے الفاظ میں اضطراب ہے، انہی الفاظ میں کچھ روایات کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، ورنہ دراصل یہ کیا ہے، ایک ہی حدیث ہے بھائی، ایک ہی حدیث ہے. اور مقصد یہ ہے کہ آغاز شے کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے بھائی، جو بھی کام کرنے لگیں تو شروع میں کیا کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں بھائی. تو اس صورت میں تو پھر اشکال ہوتا ہی نہیں، کیونکہ دراصل حدیث ایک ہی ہے، صرف الفاظ میں تھوڑا سا فرق آیا ہے روایات کے اندر بھائی. پہلے تو ہم کیا کہہ رہے تھے، یہ دو حدیثیں اور ان میں ٹکراؤ آ رہا ہے، جب دو ہیں ہی نہیں، کیا ہیں، ایک ہی حدیث ہے، صرف الفاظ کے اندر کچھ فرق آیا گیا روایات کے اندر، تو اس پر عمل ہو گیا بھائی. کتاب کے آغاز میں بسم اللہ آ گئی بھائی، الحمدللہ آ گئی. اچھا چلیے، یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی اچھی طرح. والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان او غيرها. اب حمد کو حمد کے بارے میں بتلانے لگے ہیں بھائی کہ حمد کہتے کسے ہیں، کہتے ہیں والحمد هو الثناء، وہ تعریف کرنا ہے، باللسانی کس کے ساتھ، زبان، ہم جو ہے وہ تعریف کرنا ہے باللسانی زبان کے ساتھ، علی الجمیل ای علی الوصف الجمیل، جمیل صفت ہے، موصوف محذوف ہے، جمیل کا معنی اچھا، اچھا بھائی کیا چیز، اچھا وہ اچھا وصف بھائی، اچھا وصف، وہ زبان سے تعریف کرنا ہے، علی الوصف الجمیل اچھے وصف، ایسا اچھا وصف، الاختیاری جو اپنے اختیار میں ہو، نعمتن کان او غیرہا، چاہے وہ نعمت ہو او غیرہا یا غیر نعمت ہو بھائی، ہاں ضمیر کس کو راجے، نعمت کو، غیرہا نعمت ہو، او غیرہا اے غیر نعمتن، چاہے وہ نعمت ہو یا غیر نعمت ہو بھائی. پہلے تعریف کو اچھی طرح سمجھ لیں. سنا آیا، سنا، سنا یاد رکھیے کہ زبان سے تعریف کرنے کو کہتے ہیں، سنا کسے کہتے ہیں، سب سنا کا معنی ہی یہ ہے کہ زبان سے تعریف کی جائے، تو لہذا اس کے ساتھ باللسان کی ضرورت نہیں تھی، صرف کہہ دیتے ہوا سنا، وہ کیا ہے، سنا کیا معنی، زبان سے تعریف. لیکن بہرحال اچھا کیا کہ لسان کو ساتھ ذکر کر دیا، خوب وضاحت ہو گئی بھائی. تو ہوا سنا باللسانی، وہ تعریف کرنا ہے زبان سے، علی الجمیل الاختیاری، اچھے اختیاری وصف پر، نعمتن کان او غیرہا، چاہے وہ نعمت ہو یا غیر نعمت، سے مراد ہے انعام یعنی احسان، احسان چاہے احسان ہو وہ وصف یا احسان نہ ہو، انعام ہو یا چاہے انعام نہ ہو بھائی. دیکھیے زید جو ہے نا، مثلا زید کی آپ تعریف کرتے ہیں تو اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں. کبھی کبھار آپ زید کی تعریف کرتے ہیں اس کے حسن و جمال پر کہ زید کتنا حسین و جمیل ہے. اب مجھے بتائیے یہ حسن و جمال اس کے اپنے اختیار میں ہے یا یہ حسن اس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ اس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. تو یہ آپ نے زید کی تعریف کی ایک اچھے وصف پر، لیکن یہ ایسا وصف ہے جو زید کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اس کو کس نے عطا فرمایا، اللہ نے. تو یہ تعریف ہوئی وصف غیر اختیاری پر، کس پر، ہاں وصف غیر. اور بعض اوقات آپ زید کی تعریف کرتے ہیں کہ ایسا اچھا وصف جو اس کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، مثلا آپ کہتے ہیں زید کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا سخی آدمی ہے. دیکھا آپ نے اس کی سخاوت کی تعریف کی، اور سخاوت یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، سخاوت کرے یا سخاوت نہ کرے۔ تو اب آپ نے زید کی تعریف کی، کس قسم کے وصف پر؟ جو اس کا اختیاری ہے، اختیاری ہے۔ اور بعض اوقات آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں جب وہ آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے۔ زید نے آپ، زید سے ملنے گئے، اس نے آپ کا بڑا اکرام کیا، چائے پلائی، خیال رکھا، عزت کی، تو آپ بعد میں زید کی تعریف کرتے ہیں کہ زید بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، علماء اور طلباء کا بہت خیال رکھتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، یہ جو آپ نے زید کی حمد بیان کی، یہ ویسے کی یا اس کے احسان کی وجہ سے کی؟ اس کے احسان اور نیکی کی وجہ سے آپ نے تعریف کی۔ تو تعریف کئی قسم کی ہو سکتی ہے، بعض اوقات تعریف کسی اختیاری وصف پر ہوتی ہے، اچھے وصف پر، بعض اوقات تعریف غیر اختیاری وصف پر ہوتی ہے، اور بعض اوقات تعریف کس پر ہوتی ہے؟ احسان، نیکی کی ہے آپ کے ساتھ، اس نیکی کے بدلے میں وجہ سے آپ تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ الگ الگ قسمیں ہیں، یاد رکھیے، جو نیکی کی وجہ سے اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا، آپ پر انعام کیا اور آپ نے اس کی تعریف کی، اس کو شکر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شکر۔ ابھی میں تعریف لکھواؤں گا، پوری تعریف آ جائے گی۔ بہرحال احسان کے بدلے میں جو اچھائی کی جائے وہ کیا ہے؟ شکر ہے۔ اور اختیاری وصف پر جو تعریف کی جائے وہ حمد ہے۔ وہ کیا ہے؟ حمد ہے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب تفصیل آ رہی ہے، بھائی تفصیل آ رہی ہے، پوری تعریف بس میں نے مقصد تھا سمجھانا کہ کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اختیاری، کچھ چیزیں ہوتی ہیں غیر اختیاری، اور بعض اوقات احسان مقابلے میں ہوتا ہے، بعض اوقات احسان مقابلے میں نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے دوبارہ تعریف، والحمد هو الثناء، حمد وہ تعریف کرنا ہے، باللسانی، کس کے ساتھ؟ زبان کے ساتھ، علی الجمیل، ای علی الوصف الجمیل، ایسے اچھے وصف پر، جمیل کا معنی اچھا، ایسے اچھے وصف پر، الاختیاری، جو کیا ہو؟ جو اختیاری ہو، اس کے اختیار پہ ہو، نعمتن کان او غیرہا، چاہے وہ نعمت ہو یا نعمت نہ ہو، یعنی احسان، نعمت سے کیا مراد ہے؟ احسان، چاہے وہ احسان ہو یا احسان نہ ہو۔ تعریف سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا حمد ہمیشہ زبان سے ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات، حمد ہمیشہ وصف اختیاری پر ہوگی، غیر اختیاری پر نہیں۔ غیر اختیاری پر تعریف کریں اسے حمد نہیں کہیں گے۔ اور حمد احسان کے مقابلے میں بھی ہو سکتی ہے اور بغیر احسان کے بھی ہو۔ آپ زید کے بارے میں ویسے کہیں زید بڑا نیک آدمی ہے، اس نے آپ کے ساتھ کوئی انعام نہیں کیا، کوئی احسان نہیں کیا، آپ کہیں زید بڑا سخی آدمی ہے۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، تعریف آپ کس سے کر رہے ہیں؟ زبان سے، زبان۔ دوسرا، آپ کیسے وصف پر تعریف کر رہے ہیں؟ زید بڑا سخی آدمی ہے، اختیاری یا غیر اختیاری؟ اختیاری ہے۔ اور تیسرا، زید نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی، لیکن آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں زید بڑا سخی آدمی ہے۔ تو یہ تعریف ہوئی کس کے مقابلے میں؟ غیر نعمت کے مقابلے میں، انعام کوئی نہیں ہے۔ سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے پھر آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو یہ حمد کس کے مقابلے میں ہوئی؟ انعام کے مقابلے۔ تو کبھی یہ حمد انعام کے مقابلے میں بھی ہو سکتی ہے اور انعام کے بغیر بھی ہو سکتی۔ معلوم ہوا حمد کے اندر پہلی چیز کیا، وہ کس سے ہوگی؟ زبان سے۔ دوسری چیز، وصف کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا تو ہو گئی، اچھا تو ہو گئی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہاں، یہ بھی قید یاد رکھو، وصف اچھا وصف ہونا چاہیے۔ تو نمبر ایک کیا؟ زبان سے ہو۔ دوسرا، وصف کیسا ہو؟ اچھا۔ تیسرا، اختیاری ہو۔ چوتھا، چاہے نعمت ہو یا یوں کہے چاہے احسان ہو یا انعام ہو یا انعام نہ ہو، دونوں صورتیں اس میں داخل ہیں، دونوں صورتیں اس میں داخل۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ حمد ہے یا حمد نہیں؟ زید نے مجھے چائے نہیں پلائی، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں زید بڑا سخی آدمی ہے، حمد ہے؟ خود غور کر لو، زبان سے میں نے تعریف کی کہ نہیں کی؟ اچھے وصف پر کی کہ نہیں کی؟ اختیاری سخاوت پر کر رہا ہوں، تو اختیاری ہے یا غیر اختیاری؟ اختیاری۔ اور یہاں پر بھی کون سی قید موجود ہے حمد کی تعریف میں؟ اختیاری کی قید موجود ہے۔ اور پھر چاہے احسان کیا ہو یا احسان نہ کیا دونوں صورتیں شامل ہیں. تو لہذا یہ حمد ہوئی, یہ کیا ہوئی, چاہے اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہو یا نہ کیا ہو, دونوں صورتوں میں میں زید کے بارے میں جب یہ کہوں زید بڑا سخی آدمی ہے, یہ کیا ہے, حمد ہے. یہ کیا ہے, حمد ہے. اسی طرح ایک ہے مدا بھائی, ایک کیا ہے, مدا, ایک مدا ہے بھائی, مدا. مدا کی بھی یہی تعریف ہے جو حمد کی ہے, صرف یہاں سے اختیاری کو نکال دیں, دوبارہ کتاب پر دیکھیں, اب حمد کی جگہ مدا رکھ دیں. المدح هو الثناء باللسان على الجميل نعمتا كان او غيرها, صرف کس کو نکال دیا, اختیاری, اختیاری کو نکال دیا. لہذا اب میں زید کی تعریف کرتا ہوں کہ زید بڑا حسین و جمیل ہے. جی مجھے بتائیے یہ اختیاری وصف پر تعریف کی یا غیر اختیاری پر, غیر. لہذا یہ مدا تو ہے لیکن حمد نہیں. حمد میں اختیاری ہونا ضروری, مدا میں چاہے اختیاری ہو چاہے, دونوں صورتیں داخل ہیں. یعنی مدا کے اندر غیر اختیاری ہونا نہیں ضروری, مدا چاہے اختیاری ہو چاہے غیر اختیاری ہو, اور چاہے احسان کے مقابلے میں ہو چاہے احسان کے مقابلے میں نہ ہو. لہذا میں زید کی تعریف کرتا ہوں, زید بڑا سخی آدمی ہے, یہ حمد ہے کہ نہیں؟ جی دماغ نہیں حاضر, میرا خیال دماغ نہیں حاضر. حمد ہے کہ نہیں, خود دیکھ لو نا, حمد میں چار قیدیں تھیں. نمبر ایک کیا, زبان سے ہو, دوسرا اچھے وصف پر ہو, تیسرا اختیاری ہو, چوتھا چاہے احسان ہو یا نہ ہو. احسان ہو یا نہ ہو اس کو تو نکال ہی دو, اس کی تو ضرورت ہی نہیں ذکر کرنے کی, بس زبان سے ہونی چاہیے, اچھے وصف پر ہونی چاہیے اور اختیاری ہونی چاہیے. زید سخی آدمی ہے, حمد ہے, زید بڑا حسین و جمیل ہے, حمد ہے. کیوں حمد کیوں نہیں, اختیاری نہیں ہے, شاباش. اب مدا, مدا کے اندر اختیاری کو بھی نکال دو, مدا میں صرف زبان سے تعریف ہونی چاہیے اور اچھے وصف پر ہونی چاہیے, بس. نہ اس میں اختیاری غیر اختیاری کی قید ہے, نہ اس میں انعام اور غیر انعام, دونوں صورتیں شامل ہیں. اختیاری ہو تو بھی مدا, غیر اختیاری ہو تو بھی مدا, انعام کے مقابلے میں ہو تو بھی مدا, غیر انعام کے مقابلے میں ہو تو بھی مدا. لہذا میں تعریف کرتا ہوں, زید بڑا سخی آدمی ہے. جی مدا ہے کہ نہیں؟ جی دماغ نہیں حاضر معلوم ہوا. مدا میں صرف دو چیزیں ہونی چاہیے, کیا, زبان سے ہو اور اچھے وصف پہ ہو. اب مجھے بتاؤ زید سخی آدمی ہے, کس سے تعریف کر رہا ہوں, زبان, اور کس پر تعریف کر رہا ہوں, مدا ہے. چاہے اختیاری ہو یا نہ ہو اس سے بحث ہی نہیں, انعام کے مقابلے میں ہو یا نہ ہو اس کی بحث ہی نہیں. لہذا زید سخی ہے, مدا ہے یا نہیں, زبان سے ہے اور اچھے وصف. مدا میں کتنی شرطیں ہیں, صرف دو ہیں نا, یاد رکھو. حمد میں کتنی تھیں, حمد میں تین تھیں, چوتھی ختم کر دی میں نے کہا, انعام یا غیر انعام وہ تو برابر ہے, اس کو ذکر ہی نہ کرو. حمد میں کتنی قیدیں تھیں, نمبر ایک زبان سے ہو, نمبر دو اچھے وصف پر ہو, نمبر تین اختیاری ہونا چاہیے. لہذا میں کہوں زید سخی آدمی ہے, کس سے زبان تعریف کی, زبان سے, اور اچھے وصف پر کی, اور کیسا وصف ہے, اختیاری ہے. لہذا یہ کیا ہے, حمد ہے. اور مدا بھی ہے یا نہیں یہ بتاؤ, مدا میں کتنی چیزیں تھیں,
دو چیزیں,
کیا, زبان سے اور اچھے, وہ ہے یا نہیں, لہذا یہ حمد, مدا بھی ہے اور حمد بھی ہے. سورج سمجھ میں آ. اور میں زید کی تعریف کرتا ہوں, زید بڑا حسین و جمیل ہے, حمد ہے, حمد حمد نہیں ہے کیونکہ اختیاری نہیں, مدا ہے, کیوں, زبان سے اور اچھے وصف سے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی, تو حمد کے اندر تین قیدیں اور مدا کے اندر دو قیدیں. حمد کے اندر انعام ہو یا نہ ہو دونوں چلیں گے, دونوں کے مقابلے میں آ سکتی ہے, اور مدا وہاں چاہے انعام ہو چاہے انعام نہ ہو وہ بھی آ گیا، چاہے اختیار ہو چاہے اختیاری ہو چاہے اختیاری نہ ہو وہ بھی آ گئی بھائی. تو صرف گویا دو قیدے ہیں وہاں. اور تیسرا ہے شکر بھائی، شکر یہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے، لیکن ذرا ان کی تعریفیں لکھ لو. یہ آپ نے یہ دو حدیثیں بھی کل مجھے زبانی سنانی ہیں اور یہ تین تعریفیں بھی بھائی. حمد کی تعریف تو کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کیا الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمتا كان او، اعراب پہ توجہ ہے. اسی طرح آپ نے مجھے یاد کر کے سنانا ہے بھائی. الحمد هو الثناء، یہ لکھنا نہیں، یہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے، بس یاد کر لینا. الحمد هو الثناء باللسان، نظر ہے کتاب پر. الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، یہ یا مشدد ہے، اختیاری یہ نعمتن کان او غیرہا، یہ کس کی تعریف ہو گئی؟ ہم کی. مدا کی تعریف بھی بالکل یہی ہے، مدح میم دال ہا المدح، صرف اختیاری کا لفظ یہاں سے ہٹا دو. المدح هو الثناء باللسان على الجميل نعمتن کان او غیرہا. اچھا اب تیسرا شکر ہے، اس کی تعریف لکھ لو بھائی. الشکر الشکر هو فعل ينبئ، ينبئ کیسے لکھیں گے؟ یا نون با اور پھر یا، یا نون با اور پوری پھر یا لکھ دیں، اور اس یا کے اوپر آخر میں جو لکھی حمزہ ڈال دیں، یہ دراصل حمزہ ہے. عربی میں حمزہ کی کتابت سب سے مشکل بھائی، تو یہاں اس کو ہم نے یا کی صورت میں، یہاں اس کو یا کی صورت میں لکھیں گے بھائی. لکھ لیا بھائی. الشکر هو فعل ينبئ عن تعظیم، عن تعظیم المنعم، المنعم منعم میم نون عین میم، سواء سواء سین واو الف اور حمزہ، کان کان باللسانی، باللسان کیسے لکھو گے؟ با الف دو لام اور پھر سین الف نون، باللسانی او بالجنانی، بالجنانی بالجنان کیسے لکھو گے؟ با الف لام جیم نون الف نون، الجنان اس کے ساتھ با جوڑ دی ہے، الجنان کے ساتھ کیا جوڑ دی ہے؟ با. بالجنانی او بالارکانی، او بالارکانی الارکان لکھو، الارکان الف لام الف اور ساتھ شروع میں با جوڑ دو، بالارکانی. بس بھائی شکر کی تعریف مکمل ہوئی، لکھ لی بھائی. پھر سن لیں، اور کہیں اعراب لگانا ہے تو وہ بھی لگا لیں. الشکر هو فعل ينبئ، ينبئ عن تعظیم المنعم، تعظیم المنعم سواء كان باللسان، سواء كان باللسان او بالجنان او بالارکان. ترجمہ بس سن لیں. شکر هو فعل، وہ ایسا فعل ہے، ينبئ انبا، ينبئ کا معنی خبر دینا، پتہ بتلانا. الشکر هو فعل، شکر جو ہے وہ ایسا فعل ہے جو خبر دیتا ہے، عن تعظیم المنعم، منعم کی تعظیم، انعام دینے والے کی تعظیم. شکر وہ ایسا فعل ہے جو خبر دیتا ہے انعام دینے والے کی تعظیم کے بارے میں، سواء کان باللسانی چاہے وہ زبان سے ہو، برابر ہے چاہے وہ زبان سے ہو، برابر ہے چاہے لکھیں یا نہ لکھیں، ویسے لفظی ترجمہ، لفظی ترجمہ کرو، سواؤن برابر ہے. اچھا، چاہے وہ باللسانی زبان سے ہو، او بالجنانی یا دل سے ہو، او بالارکانی یا اعضا سے ہو، چاہے وہ زبان سے ہو او بالجنان، جنان کا کیا معنی دل، یا دل سے ہو، او بالارکانی یا ارکان سے کیا مراد ہے، اعضا سے، اعضا سے. لکھ لیا ترجمہ بھائی؟ پھر سن لے ایک دفعہ. اشکر ہوا فعل ينبئ عن، فعل ينبئ، دیکھو یہاں یرملون والا قانون لگے گا، فعل کا نون کس سے بدلا، یا سے، اور پھر یا میں ادغام ہوا. اشکر ہوا فعل ينبئ عن تعظیم المنعم سواء کان باللسان او بالجنان او بالارکان. شکر وہ ایسا فعل ہے جو خبر دیتا ہے انعام دینے والے کی تعظیم کے بارے میں، انعام دینے والا یعنی احسان کرنے والا، احسان کرنے والے کی تعظیم کے بارے میں، چاہے وہ زبان سے ہو یا دل سے ہو یا اعضا. یعنی وہ فعل چاہے آپ زبان سے کریں، چاہے دل سے کریں، اور چاہے اعضا سے کریں، اعضا سے کریں، بس اس سے انعام دینے والے کے تعظیم کا پتہ چلے. مثلا زید نے آپ کے ساتھ نیکی کی، زید نے آپ کو اکرام کیا، تو آپ کیا کرتے ہیں، زبان سے زید کی تعریف کرتے ہیں، زید بڑا اچھا آدمی ہے. دیکھا، یہ لسان سے آپ نے کیا کیا، اس کی تعریف کی ہے. اور چاہیں تو دل سے کریں، یعنی دل میں اچھا گمان کریں کہ زید بڑا نیک آدمی ہے. دیکھا، یہ دل میں آپ نے اس کے بارے میں اچھا گمان کیا، اچھا خیال کیا، دل کا فیل ہو گیا، وہ زبان کا فیل تھا، یہ دل کا فیل. اور چاہیں تو آپ بھی زید کی کچھ خدمت وغیرہ کر دیں بھائی، تو یہ شکر ہے. تو شکر ہمیشہ کس کے مقابلے میں ہوگا، انعام کے مقابلے. منعم ہوتا ہے نا، اس میں منعم دیکھا ضروری ہے، انعام کرنے والا، احسان کرنے. تو شکر ہمیشہ کس کے مقابلے میں ہوگا، انعام. اور حمد اور مدح صرف زبان سے ہوتی تھیں، لیکن شکر زبان سے بھی ہو سکتا ہے، دل سے بھی ہو سکتا ہے، اور اعضا سے بھی. زبان سے کیسے، کہ آپ تعریف کر دیں، دل سے کیسے، اچھا گمان کریں، اچھا اعتقاد رکھیں اس کے بارے میں، اور اعضا سے کیسے، کہ اس کی کوئی خدمت وغیرہ کر دیں جس سے لوگوں کو پتا چلے یہ اس کی کیا کر رہا ہے، عزت کر رہا ہے، اس کی تعظیم کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے، بس یہ آپ نے تعریفیں آپ نے یاد کرنی ہیں، وہ دو حدیثیں جو ہیں وہ بھی زبانی یاد کرنی ہیں آپ نے، اور پھر یہ تینوں تعریفیں، حمد، مدح اور شکر بھائی. پھر باقی بحث اس کے بارے میں ہم کل کر لیں گے بھائی. چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، والله اعلم بحقيقة الكلام.